السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاک بھارت وزرائے خارجہ کے درمیان امن، سلامتی اور اعتماد سازی کے اقدامات پر مذاکرات، دونوں ملکوں کے مابین نئی ویزا پالیسی کے معاہدے پر دستخط۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، افغانستان میں بم دھماکے میں 6 افراد کی ہلاکت۔ اور انٹرنیشنل نیوز میں سب سے اہم خبر یہ کہ امریکی صدر براک اوباما نے امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے قربانی دینے والے متاثرین کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت نے آج اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کی سہولت کے لیے ویزا کے اجرا کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسلام آباد میں اپنی سالانہ میٹنگ میں اپنے امن مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر اور ان کے بھارتی ہم منصب ایس ایم کرشنا کی سربراہی میں ہونے والے پاک بھارت مذاکرات میں دونوں وفود نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں پر ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ زیر بحث امور میں سیاچن گلیشیئر، سرکریک، ویزوں کے اجرا میں نرمی، تجارت اور عوامی رابطے بڑھانے کے معاملات شامل تھے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کی سربراہی بھی کی، جس میں مستقبل کے روابط سے متعلق ایک روڈ میپ تیار کرنے پر تجاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر سے ملاقات کے بعد مہمان وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان نئی ویزا پالیسی کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ اس نئی پالیسی میں پاکستان اور بھارت کے شہریوں اور تاجر برادری کو سفری سہولتیں اور ویزوں کے اجرا میں نرمی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا جمعے کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے باضابطہ مذاکرات سے قبل صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی ملاقاتیں کیں۔ صدر زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کو دیرپا دوستانہ تعلقات کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے اپنی توانائی صرف کرنا ہوگی۔ انہوں نے کاروباری برادری کے مابین رابطوں اور تجارت بڑھانے کے اقدامات پر بھی زور دیا۔ سرکاری بیان کے مطابق صدر زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کے عمل کو کسی طور پٹڑی سے نہیں اترنے دینا چاہیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے انسداد دہشت گردی کے میکانزم کو بحال کرنے کی بھی تجویز دی، جس میں پاکستان اور بھارت کی خارجہ و داخلہ وزارتوں کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عہدیدار بھی شامل ہوں۔ ناصر محمود، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان نے خواندگی کے عالمی دن کے موقع پر ملک میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
اس سال عالمی یوم خواندگی کے لیے موضوع خواندگی اور امن کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دیر پا امن کے قیام کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ معاشی و اقتصادی ترقی کے لیے تعلیم پر توجہ از حد ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدم برداشت کے خاتمے اور لوگوں کو یکجا کرنے میں بھی تعلیم کا کردار نمایاں ہے، اس لیے حکومت خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یعنی یونیسکو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں کو خواندگی کے فروغ کی دہائی کے طور پر منایا گیا، جس سے دنیا بھر میں تقریباً 90 لاکھ نوجوان مرد و خواتین تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ پاکستان ایجوکیشن ٹاسک فورس کی ملک میں تعلیم سے متعلق گزشتہ سال کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 30 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، اور ملک میں پرائمری تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد 70 لاکھ ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمران پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت تعلیم کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جس کے تحت ملک میں 5 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیم نہ صرف اقتصادی و معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے، بلکہ معاشرے میں انتہا پسندانہ رجحانات کا خاتمہ بھی تعلیم کے فروغ سے ہی ممکن ہے۔ عالمی یوم خواندگی کے موقع پر پاکستان کی سیاسی قیادت نے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکولوں میں بھجوانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہردم رواں ہے زندگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والے پروگرام کے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوچھنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک افغان امور کی تجزیہ کار لیزا کرٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے حقانی نیٹ ورک کا پیچھا کرنے کی کوششوں سے کوئی خاص نتائج برآمد ہونے کی توقع نہیں ہے۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ گل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ نے پاکستان میں قائم حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اس عسکریت پسند گروپ پر سخت مالی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ایک رپورٹ پر دستخط کیے ہیں جو جمعے کے روز کانگریس میں جائے گی، اور جس میں کہا گیا ہے کہ گروپ کے اقدامات ایسے ہیں کہ اسے دہشت گرد قرار دیا جائے۔ ادھر واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے جاری کردہ رد عمل میں کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقانی پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ سمیت تمام عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے نے بتایا کہ ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی عہدیداروں کے اس فیصلے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ حقانی نیٹ ورک کو بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے سے پاکستان کے ساتھ پہلے ہی سے کشیدہ نازک تعلقات کو مزید نقصان پہنچے گا، اور افغان جنگ کے سیاسی حل کے لیے سست روی سے جاری مذاکرات متاثر ہوں گے۔ عسکریت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ شمالی وزیرستان کے پاکستانی قبائلی علاقے میں قائم ہے اور اس کے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستانی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ادھر امریکہ میں قائم ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک افغان امور کی تجزیہ کار لیزا کرٹس نے پاکستان کی جانب سے حقانی نیٹ ورک کا پیچھا کرنے کی کاوشوں پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں، مجھے شک ہے کہ پاکستان ایک دم سے اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گا۔ ہم لشکر طیبہ کی مثال لیتے ہیں جس پر پابندی عائد ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ نے گزشتہ 10 سال سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ توقع رکھنا قبل از وقت ہوگا اور بعید از قیاس ہوگا کہ پاکستان اپنے طور پر کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے گا۔ اس گروپ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ افغانستان میں امریکی فوجیوں پر اور کابل میں امریکی سفارتخانے پر گروپ کے حملوں کے الزام کے بعد کئی مہینوں کی بحث کے بعد کیا گیا ہے۔
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت نے ڈیزل، مٹی کے تیل اور سبسیڈائز کی گئی دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت کو سخت دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ اپنے اقتصادی خسارے کو کم کرنے کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرے، لیکن عوامی رد عمل سے ڈرتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر رہی۔ اس بارے میں انجنا پسریچا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں انجم ہیرلڈ گل۔ یہ رپورٹ ہم آپ کو اب سے کچھ دیر کے بعد سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید اہم خبروں میں، افغانستان میں نیٹو کی سیکیورٹی اسسٹنس فورس نے کابل میں اس خود کش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جس میں کم از کم 6 لوگ ہلاک ہوئے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں کمزور افراد کا استحصال کرتی ہیں اور انہیں خوفناک اقدامات کے ارتقاء پر مجبور کرتی ہیں۔ فورس نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ جس خود کش بمبار نے نیٹو کے ہیڈ کوارٹر کے قریب دھماکہ کیا اس پر شبہ ہے کہ وہ ایک ٹین ایجر تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ متاثرین میں بچے شامل تھے۔ طالبان نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن کہا ہے کہ بمبار 20-25 سال کی عمر کا ایک مرد تھا۔ ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہدف امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ دھماکے کے مقام کے قریب کئی مغربی سفارتخانے واقع ہیں۔ کابل میں امریکی سفارتخانے نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ رپورٹ سچی ہے کہ حملہور ایک ٹین ایجر تھا تو شورش پسند یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی کمزور لوگوں کو حملوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور برطانوی شہزادے پرنس ہیری 4 ماہ کے لیے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر پائلٹ کے طور پر اپنی فوجی تعیناتی پر افغانستان پہنچ گئے ہیں۔ شہزادہ ہیری برطانیہ کی فوج کی آرمی ایئر کور میں ایک کیپٹن ہیں۔ اور لیجیے اب ہم پیش کر رہی ہیں رپورٹ انجم ہیرٹ گل کی زبانی، جو اس بارے میں ہے کہ بھارت نے ڈیزل، مٹی کے تیل اور سبسیڈائز کی گئی دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔
35 سالہ سوئی کرانت مائرا گڑگاؤں کے ایک نمو پاتے کاروباری مرکز میں نجی شعبے میں ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ ایسی کار چلانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ڈیزل پر چلتی ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب آپ شہر سے باہر دورے کرتے ہیں تو ساری بات معیشت کی ہے، ایسے میں پیٹرول کی معاشی نقطہ نظر سے معقولیت نہیں بنتی۔ بھارت میں ڈیزل کی قیمت پیٹرول سے 40% کم ہے۔ ڈیزل کی قیمت پر خاصی سبسڈی دی جاتی ہے کیونکہ اسے ٹرانسپورٹ کا شعبہ استعمال کرتا ہے، جیسے ٹرک اور بسیں۔ حکومت کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس اور مٹی کے تیل پر بھی سبسڈی دیتی ہے۔ جمعے کے روز بھارت کے تیل کے وزیر جے پال ریڈی کا کہنا تھا کہ سرکاری تحویل میں چلنے والی تیل کی کمپنیاں سبسڈی کی وجہ سے اربوں ڈالر کے خسارے میں جا رہی ہیں، تاہم وہ قیمت میں فوری اضافے کو مسترد کر رہے ہیں۔ مسٹر ریڈی کا کہنا ہے، ہمیں یقینی طور پر ایک بہت بڑے اور غیر معمولی بحران کا سامنا ہے، تاہم قیمتوں میں اضافے کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا استعمال صرف ٹرانسپورٹ کے شعبے تک ہی محدود نہیں، حالیہ برسوں میں متوسط اور زیادہ آمدنی والے طبقوں میں بھی اس کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں بجلی کی بندش کی وجہ سے نجی شعبے میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی ڈیزل کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے سے ہی بدعنوانی کے سکینڈلوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، اور اسے خدشہ ہے کہ ڈیزل اور کیروسین آئل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے سخت عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ماہرین معیشت اور عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے بھارت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے اقتصادی خسارے پر قابو نہ پایا تو اس کی سرمایہ کاری کی بہتر حیثیت میں کمی آ جائے گی۔ نئی دلی میں قائم آر پی جی گوئنکا فاؤنڈیشن نامی اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈی ایچ پائی پانڈیکر کا کہنا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس اور مٹی کے تیل پر عائد سبسڈی حکومتی اخراجات پر ایک بھاری بوجھ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بھارت کی معیشت کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے، اور اگر سبسڈی ختم نہ کی گئی تو بجٹ خسارے میں زبردست اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاری بڑھنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ شرح نمو میں اضافے یا تنزلی پر اثر انداز ہوگی۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ سست پڑتی معیشت میں نئی تحریک پیدا کرنے کے لیے نئی سرمایہ کاری کی اشد اور فوری ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
یہ کہتے ہوئے کہ ایران اور شام دونوں ریاستی سطح پر دہشت گردی کے حامی ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم سٹیفن ہارپر نے تہران کے ساتھ سفارتی رابطے معطل کرنے کا جواز پیش کیا ہے۔ وہ ان دنوں ماسکو میں ہیں جہاں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں ٹورانٹو سے لطافت علی صدیقی۔
کینیڈا کے وزیر اعظم سٹیفن ہارپر آج کل ماسکو گئے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ہفتے کے دن ملاقات کی ہے، اور کہا ہے کہ ایران اور شام دونوں ہی ریاستی دہشت گردی کے حمایتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا درست فیصلہ کیا ہے۔ دارالحکومت اٹوا میں وزیر اعظم ہارپر کی روسی صدر سے بات چیت کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے اپنی 55 منٹ کی ملاقات میں کینیڈا کا نقطہ نظر پیش کیا اور کہا کہ شام میں معصوم شہریوں کا قتل عام بند کرانے کے لیے وہاں کی حکومت کا ختم ہونا ضروری ہے۔ جناب اسٹیفن ہارپر نے یہ بھی کہا کہ کئی اور اہم مسائل کے علاوہ ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تہران میں کینیڈا کے سفارتکار غیر محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تہران میں برطانیہ کے سفارت خانے پر حملے کے بعد وہاں کینیڈین سفارتکاروں کی حفاظت کے مسئلے پر انہیں گہری تشویش تھی۔ اوٹوا میں سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے بیشتر سفارتکار پہلے ہی تہران سے وطن واپس بلا لیے گئے تھے، باقی سفارتکار جمعے کی صبح اوٹوا پہنچے تھے اور ان کی آمد کے چند گھنٹوں کے بعد ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جو ہی سفارتی تعلقات ختم کرنے کی خبر کینیڈا میں نشر کی گئی، ایران سے متعلق رکھنے والے بہت سے کینیڈین شہری اپنے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے کے لیے اوٹوا میں ایرانی امبیسی میں جمع ہو گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق کینیڈا کے مختلف شہروں میں 120,000 ایرانین کینیڈینز آباد ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ ہفتے کی صبح ایک نئے سرکاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے ایرانین کینیڈینز نئے حالات کے پیش نظر ایران جانے سے گریز کریں۔ لطافت علی صدیقی، اردو، وی او اے، اوٹوا۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔
امریکہ میں صدارتی انتخاب کو عام طور سے امریکہ کی معیشت کو مشکلات سے نکالنے میں براک اوباما کی کارکردگی پر ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار نے اپنی انتخابی مہم میں ماضی کی انتخابی مہموں کے نعرے استعمال کیے ہیں جن کا مقصد خراب اقتصادی حالات کے بارے میں عوام میں پھیلی ہوئی بے اطمینانی میں اضافہ کرنا ہے۔ تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومن کی رپورٹ میں سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں۔
نائب صدارت کے ریپبلکن امیدوار پال رائن کہتے ہیں کہ براک اوباما اپنی انتظامیہ کے اقتصادی ریکارڈ کو چھپا نہیں سکتے۔ ان کے الفاظ، ہمیں اس قسم کا ثبوت اور حقائق سننے کو نہیں ملیں گے کہ صدر اوباما کے دور میں لوگوں کی حالت کس طرح بہتر ہوئی ہے۔ صدر یہ انتخاب اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر نہیں لڑ سکتے۔ اس دلیل میں اس سوال کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو رونلڈ ریگن نے اپنی 1980 کی انتخابی مہم میں پوچھا تھا۔ اس انتخاب میں انہوں نے اس وقت کے صدر جیمی کارٹر کو شکست دی تھی۔ وہ سوال تھا، کیا 4 سال کے مقابلے میں آج آپ کی حالت بہتر ہے؟ ریپبلکنز کو امید ہے کہ ووٹرز اس سال بھی وہی فیصلہ دیں گے۔ یہ سوال نیو یارک کے ایک دکاندار جواد کے لیے جانا پہچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آج کل کاروبار بہت مندا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے خیالات ملے جلے ہیں۔ یہ ہیں ریاست مشیگن کے ووٹر ڈیو شنگلز۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہماری حالت پہلے سے بہتر ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ہماری حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میرا اپنا خیال کیا ہے، ہماری راہ میں کچھ دشواریاں آئی ہیں، شاید ہماری کارکردگی کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈیموکریٹس کی دلیل یہ ہے کہ آج کل بے روزگاری کی اونچی شرح اور اقتصادی ترقی کی سست رفتاری کی وجہ ریپبلکن انتظامیہ کی اس گہری کساد بازاری کے بجے کھجے اثرات ہیں جو مسٹر اوباما کے عہدہ سنبھالنے سے مہینوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ سابق صدر بل کلنٹن نے کہا ہے،
President Obama started with a much weaker economy than I did. Listen to me now. No president.
صدر اوباما نے اپنا عہدہ سنبھالا تو معیشت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی جتنی اس وقت تھی جب میں صدر بنا تھا۔ کوئی بھی صدر، نہ میں اور نہ میرا کوئی پیش رو، صرف 4 سال میں معیشت کو پہنچنے والے نقصان کو درست کر سکتا تھا۔ ریاست میری لینڈ کے ووٹر بل ڈینس اس خیال سے متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں، گزشتہ 4 برسوں میں معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ میرے خیال میں ان کے صدر بننے سے پہلے معیشت تیزی سے نیچے جا رہی تھی، اس وقت حالت اور بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ خراب بھی ہو سکتی تھی۔ ماہر معاشیات گیری ہف باور کہتے ہیں کہ اعداد و شمار سے یہ دلیل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ،
اسٹاک مارکیٹ از ناؤ بیک ٹو ویئر اٹ واز ایٹ اٹس کلوز ٹو ویئر اٹ واز۔
اسٹاک مارکیٹ اسی سطح پر واپس جا چکی ہے جہاں وہ اس وقت تھی جب حالات بہترین تھے اور بتدریج روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بیشتر امریکیوں کی مالی حالت ابھی اچھی نہیں ہوئی ہے۔ گیری ہف باور کہتے ہیں،
A very slow recovery. Wages have not gone up. They haven't gone down, but they haven't gone up and unemployment is still...
ہماری اقتصادی بحالی کی رفتار بہت سست ہے، اجرتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور بے روزگاری اب بھی بہت زیادہ ہے۔ شروع میں ہم نے جو توقعات وابستہ کی تھیں ان کے مقابلے میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا ووٹرز معیشت کی زبوں حالی پر صدر اوباما کو سزا دیں گے؟ ریاست ورجینیا کے شہری مسٹر بین کہتے ہیں،
For most people, I believe it's lousy.
میرے خیال میں بیشتر لوگوں کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یا وہ ملک کو ایک ہولناک مالی بحران کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے پر صدر کو آفرین کہیں گے۔ نیو یارک کے ایک ووٹر کہتے ہیں،
I think, the country is in a much better place than it was 4 years ago.
میرے خیال میں یہ ملک 4 سال کے مقابلے میں آج کہیں بہتر جگہ پر ہے۔ ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کا خیال ہے کہ ان سوالات کا جواب انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی قبول کرنے کے بعد صدر اوباما انتخابی مہم میں واپس آ گئے ہیں۔ مسٹر اوباما اور ان کے ریپبلکن مد مقابل مٹ رومنی ان ریاستوں پر توجہ دے رہے ہیں جہاں 6 نومبر کے صدارتی انتخابات میں کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے سینئر نامہ نگار ڈین رابنسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
مسٹر اوباما نے اپنی اہلیہ مشیل اور نائب صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل کے ساتھ شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشر سے اپنی 3 روزہ انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اس دورے میں وہ وسط مغربی ریاست آئیووا اور امریکہ کے جنوب مشرق میں انتہائی اہم ریاست فلوریڈا جائیں گے۔ مسٹر اوباما کو توقع ہے کہ وہ ووٹروں سے رومنی کے مقابلے میں خود کو منتخب کرنے کی اپیل کرتے ہوئے جتنا عرصہ ممکن ہو سکا ڈیموکریٹک قومی کنونشن سے حاصل ہونے والے جوش و جذبے کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اس جوش و جذبے کو ایک جھٹکا اس وقت لگا جب حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ اگست کے مہینے میں صرف 96,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 8.1% پر آ گئی کیونکہ 3,68,000 لوگوں نے ملازمت کی تلاش ترک کر دی ہے۔ اگرچہ مجموعی شرح میں کمی مسٹر اوباما کے لیے ایک اچھی خبر ہے، مگر ساتھ ہی مٹ رومنی اور کانگریس میں ریپبلکن لیڈروں کو یہ کہنے کا موقع بھی فراہم کر رہی ہے کہ مسٹر اوباما کی پالیسیاں ناکام رہی ہیں۔ نیو ہیمپشر کے شہر پورٹسمتھ میں مسٹر اوباما نے ملازمتوں کے اعداد و شمار کو ایک مثبت رخ دینے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ آئندہ مزید کام کرنا ہوگا۔
Today we learned that after losing around 800,000 jobs a month when I took office, business once
آج ہمیں علم ہوا ہے کہ میرے صدارت سنبھالنے کے بعد ہر ماہ 8 لاکھ افراد بے روزگار ہو رہے تھے، مگر اب کاروباری شعبے میں 30ویں مسلسل مہینے ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے جن کی تعداد 46 لاکھ ہو چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں جلد اور مزید ملازمتیں پیدا کرنا ہوں گی، ہمیں کساد بازاری کے باعث پیدا ہوئے اس خلا کو تیزی سے پر کرنا ہوگا، ہمیں اس بحران سے زیادہ مضبوطی سے باہر آنا ہوگا۔ ریاست آئیووا کے شہر اورنج میں رومنی نے کنونشن میں صدر اوباما کی تقریر کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماہانہ ملازمتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار مسٹر اوباما کی پالیسیوں کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں۔
95,000 I believe net new jobs created and almost 400,000 people dropped out of the workforce altogether.
میں سمجھتا ہوں کہ کل 95,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں اور تقریباً 4 لاکھ افراد مجموعی طور پر ورک فورس سے نکالے گئے۔ صدر نے کہا تھا کہ اس وقت تک ہمارے ہاں بے روزگاری کی شرح 5.4% ہوگی جبکہ یہ تقریباً 8% ہے، اور فرق آپ جانتے ہیں کہ اگر صدر اپنا وعدہ پورا کرتے تو اس وقت 90 لاکھ لوگ کام کر رہے ہوتے۔ ڈیموکریٹک کنونشن اور سابق صدر بل کلنٹن کی شاندار تقریر کے بعد رائے عامہ کے جائزوں میں صدر اوباما کی مقبولیت میں کیا فرق آیا، اس بارے میں اوباما کی انتخابی مہم کے عہدیدار کچھ کہنے میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ پریس سیکرٹری جے کارنی نے ریپبلکنز پر زور دیا کہ وہ اس سال کے آخر میں بجٹ میں 109 ارب ڈالر کی خودکار کٹوتی سے بچنے کے لیے صدر اوباما کے ساتھ ایک متوازن اور منصفانہ مالیاتی حل کے لیے اتفاق کریں۔ یہ کٹوتیاں سن 2011 کے ایک معاہدے کے تحت آئندہ ایک عشرے میں بجٹ خسارہ 1.2 خرب ڈالر کم کرنے سے متعلق ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ میں ایک ہفتے کی تاخیر کر دی ہے جس میں بتایا جائے گا کہ لازمی کٹوتیوں سے حکومت کے اداروں اور منصوبوں پر کیا اثر پڑے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے قربانی دینے والے متاثرین کو یاد کرتے ہوئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 11 ستمبر کے حملوں کی 11ویں برسی منا رہے ہیں۔ ہفتے کے دن اپنے ہفتے وار خطاب میں صدر نے نیو یارک، واشنگٹن اور پنسلوینیا میں سب سے پہلے رد عمل ظاہر کرنے والوں کی جرات کو سراہا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے حملوں پر امریکی رد عمل کی بھی تعریف کی کہ القاعدہ کی قیادت کا شیرازہ بکھر گیا ہے اور اسامہ بن لادن اب کوئی خطرہ نہیں رہا ہے۔ چین نے عالم اقتصادی بحالی کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے اندرون ملک اقتصادی ترقی کے فروغ کا عہد کیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز زلزلے کے متاثرین کے ساتھ جنوبی چین کا دورہ کیا۔ وینجیاباؤ جمعے کی رات پسماندہ علاقے میں زلزلوں کے یکے بعد دیگرے ہونے والے ان جھٹکوں کے چند گھنٹے بعد علاقے میں پہنچے جن میں کم از کم 80 لوگ ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ صدر براک اوباما نے چین کے بارے میں اپنی انتظامیہ کی پالیسی کا دفاع کیا ہے اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں اپنے ریپبلکن حریف مٹ رومنی کی اہلیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
صدر اوباما نے یہ بات ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے بعد اپنی تقریر میں کہی۔ نامہ نگار ویلیم گیلو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مسٹر اوباما نے اس طرف توجہ دلائی کہ بقول ان کی انتظامیہ نے چین کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں پر اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ نے اپنے روابط کو وسیع کیا۔ Around the world, we've strengthened old alliances and forged new coalitions to stop the spread of nuclear weapons. صدر اوباما نے کہا کہ ہم نے دنیا بھر میں پرانے اتحادوں کو مضبوط کیا اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے اتحاد کو فروغ دیا۔ صدر اوباما نے جمعرات کے دن صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے باضابطہ نامزدگی کے بعد اپنی تقریر میں 4 جگہ چین کا حوالہ دیا۔ اس انتخابی مہم میں چین ایک نمایاں ایشو بن گیا ہے۔ مسٹر رومنی صدر اوباما پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چین کے معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے اور چین کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ امریکہ کی دانشورانہ املاک کو چرائے، اپنی کرنسی کی قیمت کم رکھے اور غیر قانونی طور پر اپنی کمپنیوں کو رعایتی امداد فراہم کرے۔ ادھر اپنی پوری انتخابی مہم کے دوران صدر اوباما نے یہ کوشش کی ہے کہ مسٹر رومنی کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کریں جسے خارجہ پالیسی کا کافی تجربہ نہیں ہے۔ صدر اوباما کہتے ہیں، میرے مخالف اور ان کے انتخابی ساتھی خارجہ پالیسی کے معاملے میں کچے ہیں۔ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں غلطیوں کے ایسے دور میں واپس لے جانا چاہتے ہیں جن کی ہم نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ صدر نے مسٹر رومنی کے یورپ اور اسرائیل کے حالیہ دورے کا بھی حوالہ دیا جہاں انہوں نے یہ کہہ کر برطانوی لیڈروں کی ناراضگی کو دعوت دی کہ آیا لندن اولمپک گیمز کی میزبانی کے لیے تیار تھا۔ سابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جان کیری نے بھی مسٹر رومنی کے دورے کا اس وقت مذاق اڑایا جب انہوں نے جمعرات کے دن ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن سے خطاب کیا۔ رضی احمد رضوی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کی FM 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد۔ پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔